الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له صلى على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا خیرت کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی تو کشکول گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطانی میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام قبلہ حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اور ہزارہ کے ایبٹ آباد کے مقتدر علماء کرام دور دراز سے آئے ہوئے کثیر تعداد میں علاقے بھر سے آئے ہوئے ساتھیوں آج 16 اگست 1895 کا یہ قائد انسانیت کانفرنس کا پروگرام جو خالص سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منعقد ہو رہا ہے اس کی رکاوٹیں اور پابندیاں آپ کے سامنے ہیں میں مانسیرا سے رات آ رہا تھا مجھے انتظامیہ نے روکا ایبٹ آباد کی حدود پر اور انہوں نے کہا آپ کا داخلہ بند ہے میں نے ان کے سامنے یہ بات واضح کی کہ یہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے ہمارا انتہائی پرامن خالص سیرت طیبہ کا پروگرام محرم گزر گیا امن سے گزرا اس کے بعد چیلم بھی امن سے گزرا اور 2-3 مہینے کے بعد اب ایک جلسہ سیرت طیبہ کا سپاہ صحابہ کرنا چاہتی ہے آپ اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں میں نے بڑا اصرار ان کو کیا لیکن انہوں نے 2 گھنٹے مجھے تھانہ میرپور میں بٹھائے رکھا اور وہاں انتظامیہ کے افسران پہنچے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ صرف پابندی آپ کے لیے نہیں لگائی گئی بلکہ 3 ماہ کے لیے 10 محرم کے بعد 3 ماہ کی پابندی تھی جس کو تمام علماء نے تسلیم کیا تھا میں یہاں سے چلا گیا میرا پروگرام بھی یہ تھا کہ چونکہ انہوں نے مجھے یہاں سے نکال دیا اور حسن عبدال چھوڑ آئے پولیس والے میں اس بات پر کبھی واپس نہ آتا لیکن جب وہاں جا کر مجھے ایبٹ آباد کے اسٹوڈنٹس نے اور طلباء نے یہ کہا کہ اصل میں پابندی 2 مہینے کی اکابر علماء جہاں تشریف فرما ہے جو معاہدہ انتظامیہ سے ہوا تھا اس کے مطابق 2 ماہ کی پابندی تھی کہ محرم کی 10 کے بعد 2 مہینے تک کوئی جلسہ نہیں لیکن جب سپاہ صحابہ نے جلسے کا اعلان کیا تو 2 مہینے کی پابندی اور لگا دی اب یہ بات براہ راست ہمارے نقطہ نظر کے خلاف تھی، اور جو انتظامیہ نے ہمارے ساتھ رات بات کی ہے یہ اس کے بالکل یکسر مختلف تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہے اس جلسے کو پرامن جلسے ہو کیوں سبوتاج کرنا چاہتے، اور میرے یہاں داخل ہونے سے کیا قیامت برپا ہو جاتی۔ چنانچہ میں نے اس بنیاد پر کہ انہوں نے یہ پابندی صرف سپاہ صحابہ کے جلسے کو ختم کرنے کے لیے اور میرے داخلے کو بند کیا صرف انتقامی کاروائی کے تحت، چنانچہ طلباء کے شدید اشراف پر میں یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوا، اور میں انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ میں ایک جماعت کا سربراہ ہوں، وہ جماعت جو ملی یکجہتی کونسل کی ممبر ہے، اور پورے ملک میں ہمیں حکمران آپ کی حکومت صوبہ سرحد کی اور پورے ملک کی حکومتیں کہتی ہیں کہ آپ امن کے ذمہ دار ہیں، چنانچہ ہم نے امن کی اس ذمہ داری کو محرم میں نبھایا۔ آپ کے سامنے ہے کہ کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک کوئی شیعہ سنی تنازع پیدا نہیں ہوا، اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے اپنے کارکنوں کو سختی سے یہ کہا کہ یہ سیرت کانفرنس ہے، سیرت النبی کی بنیاد پر یہ جلسہ ہے، آپ اس جلسے کو سیرت النبی کے حوالے سے ہی بیان کریں۔ رہی یہ بات کہ شیعہ سے ہمارا اختلاف ہے، وہ اختلاف نظریے کا ہے، نقطہ نظر کا ہے، اس اختلاف کو 1400 سال سے وہ چلا آ رہا ہے، وہ تمہارے اور ہمارے کہنے سے ختم نہیں ہوگا۔ ملی یکجہتی کونسل قائم ہوئی ہے، اس کے اندر بھی ہم نے اس اختلاف کا ذکر کیا، اور یہ ملی یکجہتی کونسل میں ہماری شمولیت قتل و غارت کو روکنے کے لیے ہے، عقیدے کی تبدیلی کے لیے نہیں ہے، یہ بھی بات یاد رکھ۔ اور میں اپنے مہربان ان لوگوں سے کہوں گا جن کو ملی کونسل کے اہداف کا پتہ نہیں، اور بغیر اس اہداف کے وہ ہم پر تنقید کرتے ہیں، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کراچی سمیت پاکستان میں 1000 کے قریب شیعہ سنی عنوان پر لوگ قتل ہوئے، اور اس بنیاد پر قتل و غارت روکنے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا سمیع الحق نے، مولانا شاہ احمد نورانی نے رابطہ کیا۔ چنانچہ ہم اپنے ان مخالفین کے ساتھ جن سے شدید اختلاف ہے قتل و غارت روکنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس سنت طیبہ کے مطابق بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جن لوگوں سے جنگ لڑی، اور احد میں جنگ لڑی، اور حنین اور خندق میں جنگ لڑی، پھر آ کر معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر انہی کے ساتھ پیغمبر بیٹھے اور امن کے معاہدے کے لیے بیٹھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سخت ترین مخالف کے ساتھ قیام امن اور جنگ بندی کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، تو پیغمبر سے زیادہ سوچ رکھنے والا تو کوئی دنیا میں عالم نہیں ہے، اور کوئی مقتدا اور پیشوا نہیں ہو سکتا۔ ہم زیادہ جانتے ہیں کیا اختلاف ہے شیعہ سے، ہمیں زیادہ معلومات ہیں اس بارے میں، لیکن جو شخص اس کے بارے میں لا علمی کا مظاہرہ کرتا ہے اور بلا وجہ ملی کونسل کو اور خصوصاً حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان کے خلاف یہاں محاذ ایک بنایا گیا، مجھے بڑا افسوس ہے۔ بے شک بعض لوگوں کو غلط فہمیاں تھیں، اور غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے، اس کی وضاحت ہم نے خلافت راشدہ کے استعفیٰ کے رسالے میں بھی کی۔ میرے بھائیو، میں انتظامیہ کے افسران سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس کو مسئلہ بنانا، اس کے لیے ضد کا مظاہرہ کرنا، اس کے لیے بلا وجہ ہم پر پابندیاں لگانا، یہ تمہاری طرف سے کھلی زیادتی ہے، اور جو تعمیل آپ نے رات مجھ سے کرائی ہے میں نے اس پر لکھا ہے کہ یہ پابندی غلط ہے، اور اس پابندی کو میں زیادتی کہتا ہوں، اور اب بھی کہتا ہوں کہ اس طرح یک طرفہ پابندی کا کوئی جواز ہے بولو۔ اور ابھی مجھے اسٹیج پر کسی نے کہا کہ آپ کی گرفتاری کے لیے انتظامیہ مترکہ، میں نے کہا ہمارا تو کام ہی یہ ہے، گرفتار ہونا، شہید ہونا، اور ہمارا کیا کام ہے؟ اگر ایک آدمی شہید ہو جائے اس سے زیادہ بڑی بات تو نہیں ہے گرفتاری، تو میں تو تیار ہوں، اس وقت ہی تیار ہوں اسٹیج پر ہی، ٹھیک ہے؟ آپ بھی تیار ہو؟ یہ ہمارے سارے علماء بھی تیار ہیں، آپ کھڑا کر کے سارے علماء تیار ہو؟ آپ دیکھیں یہ کتنا پرامن جلسہ ہے، اور سیرت النبی کا جلسہ ہے، اور خالص پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا عنوان ہے۔ یہاں آپ کے ڈویژن اور ضلع میں کسی ڈاکو کا داخلہ بند ہوا ہے بولا؟ فلاں ڈاکو نہیں آ سکتا، فلاں ہیرون فروش نہیں آ سکتا، فلاں چور نہیں آ سکتا، تو میرا یہ جرم ہے میں رسول اللہ کی سیرت بیان کرنے کے لیے نہیں آ سکتا؟ میرے بھائیوں، میں دیکھیں انشاءاللہ یہ جو بارش ہے یہ بھی کم ہو رہی ہے تاکہ میں تقریر کروں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ تقریر ہوگی، تقریر میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سب سے بڑے سردار کی تعریف کی. ایک یہ ہے کہ حضور کی تعریف میں کروں یا آپ کریں یا کوئی مولوی کرے یا کوئی خطیب کرے، اور ایک یہ ہے کہ رسول اللہ کی تعریف پروردگار کرے اور خدا کرے، اور تعریف بھی کسی عام کتاب میں نہ کرے بلکہ قرآن میں کرے. توجہ میری طرف ہے؟ بولو تو صحیح. اب تو بارش تھم رہی ہے، اب تو توجہ ہونی چاہیے. حضور علیہ السلام کی تعریف سارا قرآن بھرا ہوا ہے. ایک آیت پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، ایک آیت پر ساری رات بھی تقریر ہو سکتی ہے، سارا دن بھی گفتگو ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی شان میں بڑے بڑے لوگوں نے کلام کیا. فانی بدایونی نے کہا کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. اور جگن ناتھ آزاد نے کہا کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ کا اس بات پر ایمان ہے کہ پیغمبر سب سے اعلی، پیغمبر سب سے اعلی، اور جس چیز کی نسبت پیغمبر سے ہے وہ بھی سب سے اعلی. نبی سب سے جس چیز کی نسبت نبی سے ہے وہ چیز بھی، اور وہ چیز خواہ کپڑا ہو. قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، چادریں دنیا میں اور بھی بڑی ہیں لیکن قرآن میں ذکر اسی چادر کا آیا جو پیغمبر کے کندھے پر آئی. نبی کی وجہ سے، پیغمبر کی وجہ سے اللہ نے غیر زیرو چیزوں کو عزت بخشی اور حیوانوں کو بھی عزت بخشی، زمینوں کو بھی عزت بخشی، کپڑوں کو بھی عزت بخشی، اور پیغمبر اعلیٰ ہے. کہو پیغمبر جس مکے میں نبی کے قدم آئے وہ مکہ اعلیٰ ہے، جس مدینے میں آئے وہ مدینہ اعلیٰ ہے، جس شہر میں آئے وہ شہر اعلیٰ ہے، جس بستی میں آئے وہ بستی اعلیٰ ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ورفعنا لک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا. اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ نبی کا ذکر پہاڑ کی بلندی پہ ہوا اور اونچا ہو گیا، یا لاؤڈ سپیکر پہ نبی کا نام آیا تو اونچا ہو گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مفہوم سمجھے کہ اے پیغمبر تیرا ذکر اعلیٰ، تیرا نام اعلیٰ، تیری گفتار اعلیٰ، تیری بات اعلیٰ، جہاں سے تو گزرا وہ جگہ اعلیٰ، جس گلی سے گزرا تو وہ گلی اعلیٰ، جس رات کو آیا تو رات اعلیٰ، جس مہینے میں آیا وہ مہینہ اعلیٰ، جس گود میں آیا وہ گود اعلیٰ، جس شہر میں آیا تو وہ شہر اعلیٰ. اے پیغمبر کائنات میں ہر جگہ تیرا ذکر ہے. ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہر جگہ تیرا ذکر ہے، ہر جگہ تیری بات ہے، ہر جگہ تیری کہانی ہے. شمس و قمر میں جہاں میرا نام ہے وہاں تیرا بھی نام ہے، شجر و حجر میں جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا بھی نام ہوگا، تحت السرا میں جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر، جہاں میری بات وہاں تیری بات. اے میرے محمد مصطفیٰ تورات میں میرا ذکر، تورات میں تیرا ذکر، انجیل میں میرا ذکر، انجیل میں تیرا ذکر، قرآن میں میرا ذکر، قرآن میں تیرا ذکر، زبور میں میرا ذکر، زبور میں تیرا ذکر، دریاؤں کے نیچے میرا ذکر، دریاؤں کے نیچے تیرا ذکر، شمس و قمر میں میرا ذکر، شمس و قمر میں تیرا ذکر، اے میرے پیغمبر، ساری کائنات کے ہر نبی کی محفل میں جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر، اگر یقین نہ آئے تو دیکھو، اذان میں میرا ذکر، اذان میں تیرا ذکر، تکبیر میں میرا ذکر، تکبیر میں تیرا ذکر، درود میں میرا ذکر، درود میں تیرا ذکر، کلمے میں میرا ذکر، کلمے میں تیرا ذکر، ساری کائنات کے لیے میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، مجھ پر خدائی ختم، تجھ پر مصطفی ختم۔ ورفعنا لک، ورفعنا لک، حفیظ طائب نے یہی فلسفہ بیان کیا کہ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے یہ آدم کے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد، اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ ورفعنا لک، ورفعنا لک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، تیری بات کو اونچا کر دیا، کائنات میں جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر، جہاں میری بات وہاں تیری بات، اس پیغمبر کے کمالات کو دیکھو، اس کی عظمت کو دیکھو، اس کی رفعت کو دیکھو۔ بڑے لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا، مولانا حسین احمد مدنی نے کیا کہا، نبی کے روزے پہ کہا تھا کہ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، مجھے ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلال۔ اور مولانا قاسم نانوتوی نے حضور کی شان میں کتنی خوبصورت بات کہی، حضور کی شان میں مولانا نانوتوی نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے، قابل غور ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ ورفعنا لک، ورفعنا لک، اے پیغمبر کائنات کی ہر بستی میں تیرا ذکر، تو شمس و قمر کا نبی، کوئی نبی علاقے کا، سلیمان علیہ السلام کی سواری ہواؤں میں پہنچی، لوگوں نے کہا بہت اونچی سواری پہنچی، لیکن جہاں اے پیغمبر تیری سواری پہنچی وہاں جبریل بھی نہیں پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی آرینی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آئی لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب کملی والے کی باری آئی تو پیغمبر کو اس عرش پر لے جایا گیا جس عرش پر کوئی پیغمبر نہیں گیا۔ میرے بھائیو اس دعا کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربی اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن جب حضور کی باری آئی حضور کو نہیں کہنا پڑا میرا سینہ کھول دے، بلکہ خدا نے خود فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر تیرے کہنے سے پہلے ہم نے تیرا سینہ کھول دیا۔ ورفعنا لک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، اور ہر اس چیز کو اونچا کیا جس کے ساتھ تیری نسبت ہے۔ حضور علیہ السلام مقصود کائنات ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کی ارواح سے محمد مصطفیٰ کی نبوت پر دستخط لیے اور اقرار لیا، اور آدم اور نوح سے پہلے، ساری کائنات سے پہلے محمد مصطفیٰ کی روح کو، پیغمبر کے تصور کو کائنات میں پیدا کیا گیا،
اسی کو اقبال سہیل کہتا ہے کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا آپ سے گرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ ورفانا لکا علامہ اقبال نے کیا کہا، اسی فلسفے کو کہا کہ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا۔ ذوق تازہ ہے، اب تو بادل رک گیا ہے کہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ورفانا لکا میں نے خطبہ سے پہلے کہا تھا اللہ یا تو برس لے یا آج ہم برسے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے تو بارش رکی ہے یا نہیں، لیکن اگر نہ بھی رکتی تب بھی نبی کا ذکر جاری ہے، تب بھی نبی کا ذکر۔ ورفانا لکا میں یہاں کے ڈپٹی کمشنر سے کہتا ہوں آؤ نبی کی شان سنو، آؤ تم بھی۔ ایسا جذبہ، جلسے یہاں بڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسا جلسہ دیکھا جس میں اتنی بارش ہو اور ایک آدمی بھی حرکت نہ کرے؟ یہ بھی نبی کی شان ہے۔ کس کی شان ہے؟ یہ بھی پیغمبر کا معجزہ ہے کہ نبی کے عاشق نبی کی شان سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ورفانا لکا اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ شاعر مشرق اقبال نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نبض ہستی میں یہ اونچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے ناروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے ہدی خاں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ ورفانا لکا۔ کتابیں آسمانوں سے اور بھی بڑی اتری، 127 صحیفے اترے، چار بڑی کتابیں اتری، لیکن ہر کتاب کے اترنے میں فرق ہے۔ پیغمبر کا اعجاز، نبی کا اعجاز، پیغمبر کے کمالات، نبی کے معجزات کتابوں سے ظاہر ہیں، قرآن کے اترنے سے ظاہر ہیں۔ دیکھیں، تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ طور پہاڑ پہ جاؤ، 40 دن کا چلہ کرو، اور اس چلے کے بعد پھر میں تمہیں کتاب دوں گا۔ زبور کا وقت آیا، داؤد علیہ السلام کو اپنے عبادت خانے میں بند کر دیا گیا کہ یہاں بیٹھو گے تو کتاب آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ انجیل تب آئے گی کہ اپنے عبادت خانے میں کافی دن گزارو۔ عیسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے کمرے میں بند کر دیے گئے، نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ بھیج دیے گئے، یعنی ہر پیغمبر کو کتاب کے پیچھے بھیجا گیا، کتاب کا انتظار کرایا گیا۔ لیکن جب میرے محمد مصطفیٰ کی باری آئی، قرآن اترنے کی باری آئی، تو میرے پیغمبر کو قرآن کے پیچھے نہیں بھیجا، بلکہ میرا نبی مکے میں تھا تو قرآن کو مکے میں بھیج دیا، میرا نبی مدینے میں تھا تو قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، بلکہ میرا نبی بدر میں قرآن بدر میں، میرا پیغمبر احد میں قرآن احد میں، نبی تبوک میں قرآن تبوک میں، نبی عشیرہ میں قرآن عشیرہ میں، نبی حنین میں قرآن حنین میں، حتیٰ کہ نبی بازار میں قرآن بھی بازار میں، نبی پہاڑ پہ قرآن بھی پہاڑ پہ، حتیٰ کہ نبی عائشہ کے بستر پہ قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ۔ ورفانا لکا۔ یہ سب کچھ نبی کی شان ہے، یہ کس کی شان ہے؟ حضور کی شان ہے۔ ورفانا لکا میرے بھائیو، مجھے یہ بات بھی کہنے دو جو میں ابھی کہنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے۔ حضور کی وجہ سے کائنات کو عظمت ملی ہے، دنیا کو عظمت ملی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بھیج سکتا تھا، حضور کو جنات میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں اتنی بات کہی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے انسانوں، میں نے تم پر احسان کیا۔ ہوا انسان کی جان کے لیے ضروری ہے، اس ہوا بھیج کر احسان نہیں جتلایا۔ پانی ضروری ہے، پانی دے کر احسان نہیں جتلایا۔ کپڑے دے کر احسان نہیں جتلایا۔ روٹی دے کر احسان نہیں جتلایا۔ اولاد دے کر احسان نہیں جتلایا۔ زمین بنا کر احسان نہیں جتلایا۔ آسمان بنا کر احسان نہیں جتلایا۔ پہاڑ بنا کر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن 124,000 انبیاء بھیجے، ان کے بھیجنے پر بھی احسان نہیں جتلایا۔ رحمتیں بھیجی، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک محمد مصطفیٰ کو اللہ نے جب بھیجا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے کائنات کے لوگوں، اے نبیوں، اے خطیبوں، اے اماموں، اے ملکوں والوں، اے انسانوں، اے جنوں، اے پرندوں، میرے خزانے میں ایک محمد تھا، اس کو انسانوں کا رہبر میں نے بنایا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہوا سے ضروری محمد ہے، پانی سے ضروری محمد ہے، انسانوں سے ضروری محمد ہے، شمس و قمر سے ضروری محمد ہے، شجر و حجر سے ضروری محمد ہے، کائنات کی ساری چیزیں ایک طرف، پیغمبر کا وجود ایک طرف۔
حضور کو اللہ نے بھیجنا تھا انسانوں میں، اللہ نے اس کے لیے راستہ بنایا، کیا کیا؟ راستہ بنایا یا نہیں بنایا؟ عرب میں بھیجیں یا عجم میں بھیجیں، توجہ کریں، علماء تشریف فرما ہے، ایک انوکھا انداز آپ کو سیرت طیبہ کا سنا کر بات ختم کروں گا، توجہ میری طرف کریں۔ حضور کو اللہ نے عرب میں بھیجا یا عجم میں؟ بولو تو صحیح۔ اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جس چیز کی طرف، جس جگہ کی طرف، جس نام کی طرف نسبت محمد مصطفیٰ کی ہے، وہ نام بھی اعلیٰ ہے، وہ نام بھی۔ میں اس دعوے کو ثابت کرنا چاہتا ہوں، حضور کو عرب میں بھیجا یا، بولو، عرب میں بھیجا یا عجم میں؟ تو عرب میں بھیجا، کیوں؟ عرب کا معنی ہے فصیح و بلیغ، اور عجم کا معنی ہے گونگا۔ چونکہ نبی نے بھی فصیح و بلیغ ہونا تھا، اس لیے نبی کو بھی عرب میں بھیجا گیا۔ لفظ کو دیکھیں، اور عرب میں قبیلے اور بھی بڑے تھے، لیکن اس قبیلے میں محمد مصطفیٰ کو بھیجا گیا، جس قبیلے کا نام بنو ہاشم تھا۔ ہاشم تاریخ میں آپ پڑھتے رہے، لیکن میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہاشم اصل میں کسی آدمی کا نام نہیں، بنو ہاشم، ہاشم صفت ہے۔ ہاشم عربی میں اس آدمی کو کہتے جو شوربے میں روٹی ڈال کر لوگوں کو کھلائے، اور یہ کنایا ہے بہت بڑے مہمان نواز کہ ہاشم جو تھے وہ عرب کے سب سے بڑے مہمان نواز تھے۔ اس لیے بنو ہاشم کہ ایسا انسان جو پہلے سے ہر دل عزیز تھا دنیا میں عرب میں، اللہ نے اس کی اولاد میں آمنہ کے لال کو بھیجا، کیونکہ حضور بھی مہمان نواز تھے، اس لیے بنو ہاشم ہاشم کو چنا کہ محمد مصطفیٰ کو ہاشم کی اولاد بنایا جائے۔ اور ہاشم کے اور بھی بڑے بیٹے تھے، لیکن ایک بیٹے کا نام عبد المطلب، اس عبد المطلب کو رسول اللہ کا دادا بنانے کے لیے کیوں چنا؟ اس لیے کہ عبد المطلب کعبے کے متولی تھے، اور حضور نے ساری کائنات کا متولی بننا تھا، اس لیے دادا وہ چنا جو پہلے سے کعبے کا متولی تھا۔ اور عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے۔ عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام عبد مناف، ایک کا نام عبد العزا، ایک کا نام عبد شمس، ایک کا نام عبد لات، ایک کا نام نوفل، ایک کا نام عبد الحارث، ایک کا نام حمزہ، ایک کا نام عباس، ایک کا نام عبداللہ۔ یہ عبد المطلب کے لڑکے۔ ان تمام لڑکوں میں محمد رسول اللہ کا والد بنانے کے لیے اللہ نے عبد العزا کو کیوں نہیں چنا، جس کو ابو لہب کہتے ہیں؟ عبد العزا کا معنی بت کا بندہ، عبد مناف جس کو ابو طالب کہتے ہیں اس کا معنی بت کا بندہ، عبد الحارث کا معنی کھیتی کا بندہ، عبد لات کا معنی بت کا بندہ، عبد ود کا معنی بت کا بندہ، عبد شمس کا معنی بت کا بندہ، نوفل کا معنی لمبی جگہ، حمزہ کا معنی تنگ جگہ، عباس کا معنی ترش رو۔ لیکن ان سارے ناموں میں ایک لفظ ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو خدا نے اپنے محمد کو کسی بت کے بندے کے گھر میں نہیں بھیجا، اس گھر میں بھیجا جو پہلے سے ہی خدا کا بندہ تھا۔ اگر اللہ اپنے پیغمبر کو بت کے بندے کے گھر میں بھیجتا تو وہ محمد فاران کی چوٹی میں خدائی کا دعویٰ کیسے کرتا، خدائی کے دعوے، خدا کے الوہیت کا اعلان کیسے کرتا؟ تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو اس شخص کا بیٹا بنایا جس کا نام عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ، تاکہ خدا دنیا کو بتائے کہ میرا جو بندہ ہے وہ میرے ہی بندے کے گھر میں آ سکتا ہے، کسی بت کے بندے کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ ورفعنا لک، اس نام پہ غور کریں،
حضور کی والدہ اللہ نے بنا، والدہ کا انتخاب کیا. مجھے یہ بات کہنے دیں کہ حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ کا انتخاب کیا، حضور کے لیے قبیلے کا انتخاب کیا، حضور کے لیے والد کا انتخاب کیا، حضور کے لیے والدہ کا انتخاب کیا. والدہ کے قبیلے اور بھی بڑے تھے، اب آبادی میں قبیلے اور بھی بڑے آباد تھے، لیکن وہ والدہ جس کے قبیلے کا نام بنو زہرہ تھا، زہرہ عربی زبان میں تر و تازگی کو کہتے ہیں، چونکہ پیغمبر بھی تازگی کا پیغام لا رہا تھا، اس لیے محمد مصطفیٰ کو بھی بنو زہرہ قبیلے میں قبیلے کا چشم و چراغ بنایا گیا. اور والدہ اور لڑکیاں اور بھی بڑی تھیں، ایک لڑکی کا نام خنسہ ہے، ایک کا نام زبہ ہے، ایک کا نام نہبہ ہے، حربہ ہے. ان ساری لڑکیوں میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کی والدہ کے لیے اس لڑکی کو چنا جس کا نام آمنہ ہے. دیکھیں زبہ کا معنی موٹے جسم والی، حربہ کا معنی لڑائی والی، نبیہ کا معنی بد شکل. ان ساری لڑکیوں میں اس لڑکی کو نبی کی ماں بنایا جس کا نام آمنہ ہے. آمنہ کا معنی امانت والی. خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میری جو سب سے بڑی امانت ہے وہ اسی آمنہ کی گود میں آ سکتی ہے. حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے دایا کا انتخاب کیا. دایا کا سب سے پہلے قبیلہ چنا، قبیلہ کا نام ہے بنو سعد. سعد عربی زبان میں نیک بخت کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں بولو تو صحیح؟ سعد عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ نیک بخت کو. بنو سعد، بنو سعد کا معنی بختوں والا قبیلہ. چونکہ نبی بھی بختوں کا سردار تھا، اس لیے قبیلہ وہ چنا جو پہلے سے بختوں والا تھا. اور اس قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھیں. اس عورت کو نبی کی دایا بنایا جس کا نام حلیمہ تھا. حلیمہ کا معنی حلم والی، بردباری والی. چونکہ نبی بھی حلم والا تھا، دایا بھی وہ بنائی جو پہلے سے بردباری والی تھی اور حلم والی تھی. اور پیغمبر علیہ السلام کے لیے لونڈی وہ چنی جس کا نام ام ایمن ہے. ام ایمن کا معنی بھی بختوں والی، نبی بھی بختوں والا، لونڈی بھی بختوں والی. اس محمد مصطفیٰ کے لیے اللہ نے کتنی چیزوں کا انتخاب کیا. بیوی کا انتخاب کیا، ایک بیوی نے 11 بیویوں کا، بیٹیوں کا انتخاب کیا. آپ ذرا توجہ کریں، حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایک بیوی کا انتخاب کیا جس کا نام خدیجہ ہے. خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے عائشہ، عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی. نبی کا نام زندہ، نبی کا مشن زندہ، نبی کی بات زندہ، نبی بھی زندہ، عائشہ بھی زندہ. ایک وہ بیوی اللہ نے دی جس کا نام ہے حفصہ، حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی، نبی بھی قیام کرنے والا، بیوی بھی قیام کرنے والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے میمونہ، میمونہ کا معنی بختوں والی، نبی بھی بختوں والا، بیوی بھی بختوں والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے صفیہ، صفیہ کا معنی منتخب ہونے والی، نبی بھی منتخب ہے، بیوی بھی منتخب ہے. ایک بیوی وہ جس کا نام ام سلمہ، ام سلمہ کا معنی سلامتی والی، نبی بھی سلامتی والا، بیوی بھی سلامتی والی. ایک بیوی وہ جس کا نام ام حبیبہ، ام حبیبہ کا معنی پیار والی، نبی بھی پیار والا، بیوی بھی پیار والی. ایک بیوی وہ جس کا نام ہے ریحانہ، ریحانہ کا معنی خوشبو والی، نبی بھی خوشبو والا، بیوی بھی خوشبو والی. ورفانا لکا. اور پیغمبر کی اولاد کو دیکھو، نبی کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے قاسم، قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا. حضور خود فرماتے انما انا قاسم واللہ یوتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے. دینے والے کو داتا کہتے ہیں، تقسیم کرنے والے کو قاسم کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں تو خود تقسیم کرنے والا ہوں، بیٹا بھی تقسیم کرنے والا، نبی بھی تقسیم کرنے والا. ایک بیٹا وہ دیا جس کا نام ہے طاہر طیب، طاہر کا معنی پاک ہے، طیب کا معنی بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، بیٹا بھی پاک ہے. ایک بیٹا وہ دیا جس کا نام ابراہیم، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، نبی بھی بزرگی والا، بیٹا بھی بزرگی والا. اور اسی طرح پیغمبر کو بیٹیاں دی، ایک بیٹی کا نام ہے زینب، زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیٹی بھی استغفار والی. ایک بیٹی وہ جس کا نام رقیہ، رقیہ کا معنی خاوند کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیوی خاوند کی خدمت، بیٹی خاوند کی خدمت کرنے والی. ایک بیٹی وہ دی جس کا نام ہے ام کلثوم، ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی، نبی امت کی تربیت کرنے والا، بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی. ایک بیٹی وہ جس کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا معنی دوزخ سے آزاد، نبی بھی دوزخ سے آزاد، بیٹی بھی دوزخ سے آزاد. یہی ہے معنی قرآن کی آیت کا ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک. میرے بھائیوں، آپ نے اس حقیقت کو پہچان لیا کہ جس چیز کی نسبت نبی کی طرف ہو جائے وہ چیز اعلیٰ ہے. حضور کی نسبت، حضور کی طرف نسبت مکے کی ہوئی تو قرآن نے کہا لا اقسم بهذا البلد، اے پیغمبر مجھے تیرے شہر کی قسم. یہ شہر مکہ کہ تو پہلے بھی تھا، کعبہ تو پہلے بھی تھا، اللہ نے کعبے کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ پہلے بھی عرفات تھا، عرفات کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ آج اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں لا اقسم بهذا البلد، اللہ نے جواب میں خود ہی فرمایا کہ اے پیغمبر، کعبے کی وجہ سے کعبے مکے کی قسم نہیں کھاتا، عرفات اور منا کی وجہ سے نہیں کھاتا، بلکہ آج میں کعبے کی قسم مکے کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ وہ انت ہلم بحاد البلدی، کہ تیرے نبوت والے نورانی قدم مکے کی سرزمین کو لگ گئے. ورفعنا لک، ورفعنا لک. ایبٹ آباد کے مسلمانوں، ایبٹ آباد کے غیور سنیوں، دانشوروں، علماء کرام، آؤ، مکے کی زمین کے جس پتھر پہ نبی کا قدم آیا وہ پتھر اونچا ہوا، جس سواری پہ نبی نے سواری کی وہ سواری اونچی ہو گئی، جو چادر نبی کے کندھے پر آئی وہ چادر اونچی ہو گئی. جب نسبت پیغمبر کی پتھر کی طرف ہو پتھر اعلیٰ، زمین کی طرف ہو زمین اعلیٰ، کپڑے کی طرف ہو کپڑا اعلیٰ، علاقے کی طرف ہو علاقہ اعلیٰ، دن کی طرف ہو دن اعلیٰ، وقت کی طرف ہو وقت اعلیٰ، پہاڑ پہ نبی چڑھے پہاڑ کی طرف نسبت ہو گئی وہ پہاڑ اعلیٰ، اگر محمد مصطفیٰ کی نسبت سے پتھر اونچا ہو سکتا ہے، علاقہ اونچا ہو سکتا ہے، شہر اونچا ہو سکتا ہے، کپڑا اونچا ہو سکتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دو، حبشہ کا بلال بھی اونچا ہے، ابو بکر صدیق بھی اونچا ہے، عمر بھی اونچا، عثمان بھی اونچا، علی بھی اونچا، 144,000 صحابہ پوری کائنات میں سب سے اونچے. اگر پتھروں پہ پیغمبر کا قدم آئے، اس کا ذکر قرآن میں آئے، اگر صحابہ سے نبی کا مصافحہ ہو، پیغمبر کا معانقہ ہو، قرآن میں ان کی جنت کا ذکر ہو، تو تجھے کہنا چاہیے کہ اگر نسبت پتھر سے ہو تو پتھر اعلیٰ، اور اگر صحابہ سے ہو تو کائنات میں صحابہ سب سے اعلیٰ. سپاہِ صحابہ اس عنوان پر، اس فکر پر، اس مشن پر، اس بلندی پر پوری کائنات میں پیغام پہنچانا چاہتی ہے کہ صحابہ کائنات میں سب سے بلند ہیں. سپاہِ صحابہ، صحابہ کی چوکیداری کرتی رہے گی، غلامی کرتی رہے گی، صحابہ کے لیے ہتھکڑی پہنے گی، بیڑیاں پہنے گی، تختہ دار کو چومے گی. کائنات کی کوئی طاقت سپاہِ صحابہ کو اپنے مشن سے روک نہیں سکے گی، روک سکتی
جلغار ہے، جلغار ہے، جلغار ہے، جلغار ہے، جلغار ہے. آپ کی آواز کا دوسرا نام، سنیت کا ترجمان.
میرے بھائیوں، آج ہم نے سپاہِ صحابہ کی بنیاد پر ملی یکجہتی کونسل میں شمولیت اختیار کی. ہمارے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوا کہ یہ لوگ اپنے مخالفین تھے، جن کے ساتھ کل تک شدید اختلاف تھا اور جن کو مسلمان نہیں کہتے، آج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، آپ نے کبھی صحابہ کا نام تو لیا لیکن صحابہ کا مطالعہ نہیں کیا کہ صحابہ کا کردار کیا ہے. اگر 1400 سال پہلے جنگیں لڑنے والوں والے دشمنوں سے پیغمبر نے امن کے لیے معاہدہ نہیں کیا، تو آج اس ہمارے معاہدے پر آپ تنقید کریں. اور اگر دنیا کا سب سے بڑا سردار مکے کے مشرکوں کے ساتھ حدیبیہ کے موقع پر 10 شرطوں پر صلح کرتا ہے اور وہ صلح امن کے لیے، تو پھر آج ہم پر کس بنیاد پر الزام لگاتے ہیں؟ کس بنیاد پر؟ کون سی بنیاد ہے تمہارے پاس؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 41 یہودی قبیلوں سے معاہدہ نہیں کیا؟ اور 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں جب بھی کسی مجاہد نے، کسی جنگجو نے جنگ کے بعد معاہدہ کیا، تو وہ معاہدہ امن کا ہوتا ہے، کبھی آج تک عقیدے کی تبدیلی کا معاہدہ نہیں ہوا. کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ جناب ہم آپس میں ایک دوسرے کے عقیدے کو بدل دیں گے، ایک دوسرے کا عقیدہ اپنا لیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوا. سپاہِ صحابہ اپنے موقف کو آپ سے بہتر جانتے ہیں اور بہتر پیش کر سکتی ہے. مولانا حق نواز کے مشن کے دعوے دار، دعویٰ کرنے والوں، ہمیں معلوم ہے، مولانا حق نواز کی بھی زندگی کا مطالعہ کرو کہ جنگ میں 3 مرتبہ معاہدہ ہوا امن کا. یہ جو ہر سال محرم کی 10 تاریخ کے لیے امن کمیٹی ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ وہاں پر شیعہ کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو؟ وہاں کے ساتھ امن معاہدہ کیوں کرتے ہو؟ ملی یکجہتی کونسل کی مثال ایک امن پلیٹ فارم کی ہے. اگر اس جماعت کو مستقل جماعت بنایا گیا،
ہم اس کی مخالفت کریں گے. یہ امن معاہدہ ہے, یہ امن کمیٹی ہے, یہ امن پلیٹ فارم ہے. اور اس امن پلیٹ فارم سے ہم نے کیا حاصل کیا سب کو پتا ہے کہ سپاہ صحابہ نے ضابطہ اخلاق تیار کرا, اور ضابطہ اخلاق کی شک نمبر 4 میں کیا ہے کہ خلفائے راشدین, ازواج مطہرات, اہل بیت عظام اور صحابہ کرام جزو ایمان ہیں, اور ان کی تکفیر کرنے والا خارج اسلام ہے. مجھے بتاؤ پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں کسی سنی جماعت نے شیعہ سے یہ بات لکھوائی ہے؟ یہاں تک آئے وہ. اگر ہم لٹریچر, قابل اعتراض لٹریچر کی ضبطی کا مطالبہ حکومت سے کرتے ہیں اور شیعہ کو بھی اس کے لیے تیار کرتے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض؟ میرے ساتھ ساجد نقوی نے وعدہ کیا کل کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, لیکن اس نے کہا کہ پاکستان اور ایران کی تمام کتابیں جو صحابہ کے خلاف ہیں ان سے میں بیزاری کا اعلان کروں گا اور ان کے خلاف اظہار نفرت پر ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ کہا ہے. اب اگلی بات کیا ہے کہ کیا اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ آنے والا وقت بتائے گا. میں اپنی جماعت کے کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہی صحابہ اپنے موقع پر قائم ہیں. کل بھی جو عقیدہ تھا ہمارا وہی آج عقیدہ ہے. سپاہی صحابہ اس چھوٹے چھوٹے جلسوں اور پروگراموں کی بنیاد پر اپنے موقع پر پروگراموں کو تبدیل نہیں کرتے. یہ ایک نظریاتی عالمی تحریک ہے جس نے پوری دنیا میں صحابہ کرام کی عظمت کو فروغ دیا, صحابہ کے مشن کو پوری دنیا میں پھیلایا. مولانا اعظم طارق کا کیا قصور ہے, کیا جرم ہے؟ 2 مہینے پہلے جب ہم سے کہا گیا کہ اعظم طارق کے خلاف بڑے الزامات ہیں, میں نے مرکزی شورا کا اجلاس بلایا اور مرکزی شورا کے اجلاس میں ہم نے یہ طے کیا کہ مولانا اعظم طارق کا دامن صاف ہے, اور دامن صاف ہو تو کوئی پریشانی نہیں, اگر وہ گرفتاری دے دیں تو مرکزی مجلس شورا کو اس پر کوئی اعتراض نہیں. چنانچہ انہوں نے گرفتاری, آج تقریباً ڈیڑھ ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا. مجھے بتائیں کہ اگر مولانا اعظم طارق پر الزام ثابت ہو جاتا, اگر الزام ثابت ہو جاتا تو ٹیلی ویژن پر نہ آتا, بولو ریڈیو پر بھی آتا کہ یہ دیکھو کراچی میں ایک عدالت ہمارے ایک کارکن کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو ٹیلی ویژن 3 دن اس کو نشر کرتا ہے, اور اگر اعظم طارق کے خلاف الزام ایک بھی ثابت ہو جاتا تو ٹیلی ویژن وہ خبر دیتا یا نہ دیتا؟ وہ نہ دیتا تو ایران بھی دیتا اور 1 مہینے تک دیتا. لیکن مولانا اعظم طارق کا دامن صاف ہے, ہم قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں. سپاہ صحابہ کسی قسم کے تشدد, بربریت, تخریب کاری کی حمایت نہیں کرتی. لیکن مجھے افسوس ہے باڑا میں جو حکومت نے کارنامہ کیا کہ وہاں کے پرامن لوگوں کو اسلحے کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنایا. سپاہ صحابہ اس جلسے کی بنیاد پر اس کے خلاف قرارداد منظور